لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، چونکہ آئندہ اتوار سے پہلے شب برات آنے والی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک رات کے بارے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، تاکہ ہم اس رات کی دل و جان سے قدر کریں اور رمضان شریف کے لیے تیاری کریں، تاکہ رمضان شریف کی ہم برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور دل و جان سے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبولیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. شب برات کے معنی آتے ہیں بخشش کی رات، مغفرت کی رات. یہ رات سال کی خاص خاص راتوں میں سے ایک رات ہے جن کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے سال کی پانچ راتوں کو ذکر و عبادت کے ذریعے زندہ رکھا، یعنی وہ ان راتوں میں جاگا اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا. تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی ان پانچ راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں لگنا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا, یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس پر عمل کرنے والا جنت کا لازمی مستحق ہو جاتا ہے. بشرطے کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. اور ان پانچ راتوں میں سے تین راتیں ذوالحجہ کے اندر ہیں, جس میں سے آٹھ ذوالحجہ کی رات, دوسرے نو ذوالحجہ کی رات, تیسرے دس ذوالحجہ کی رات, یعنی بقرعید کی شب. تین راتیں یہ ہو گئی, اور ایک عید الفطر کی رات چار, اور ایک شب برات پانچ. یہ پانچ راتیں سال کے اندر شب قدر کے بعد خاص الخاص ہیں. شب قدر تو سب سے زیادہ خاص الخاص رات ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سب کو بار بار نصیب فرما. شب قدر کے بعد یہ سال کی پانچ راتیں ہیں جو بڑی مبارک راتیں ہیں, جن میں شب برات بھی ہے. اس لیے اس رات میں حتی الامکان جاگنا چاہیے, اور جاگ کر کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا چاہیے. لیکن اس مبارک رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے. اس مبارک رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے. نہ کوئی عبادت مقرر ہے, نہ کوئی عبادت کسی خاص طریقے سے مقرر ہے. ہر مسلمان مرد عورت کوئی سی بھی عبادت اس رات میں کر سکتا ہے. نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے, لیکن نوافل کا بھی کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے. بعض لوگ اس مبارک رات میں نوافل پڑھتے ہیں لیکن خاص خاص طریقوں سے پڑھتے ہیں, اور ایسے کتابچے اور پمفلٹ اس رات میں یا اس رات سے چند روز پہلے تقسیم ہوتے ہیں, اور اس میں خاص خاص طریقوں سے نفلیں پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے, اسے خاص خاص فضائل اور فوائد لکھے ہوتے ہیں. وہ غیر معتبر ہے, ان سے بچنا چاہیے. نہ نوافل کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے, نہ ان کی تعداد مقرر ہے. ہاں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں, لیکن جتنے بھی نوافل پڑھیں آرام و اطمینان سے اور خشوع خضوع سے پڑھیں. وہ دو رکعتیں جو خشوع خضوع کے مطابق ادا کی جائیں اور سنت کے مطابق پڑھی جائیں بہتر ہیں ان سو رکعتوں سے جو بغیر خشوع خضوع کے اور جلدی جلدی ادا کی جائیں. دو رکعتیں بہتر ہیں. اس لیے جو نوافل بھی پڑھیں بڑے آرام سے, بڑے سکون سے, بڑے اطمینان سے. کوشش کریں قیام لمبا ہو, رکوع بھی لمبا ہو, سجدہ بھی لمبا ہو. اور قیام لمبا ہو تو اقراءت کے لمبا ہونے سے, تو اس میں بڑی صورتیں پڑھیں یا چھوٹی صورتیں پڑھیں مگر بار بار پڑھیں, کیونکہ نفلوں میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنا بھی جائز ہے. جو صورتیں پڑھیں آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اسی طرح رکوع کے اندر لوگوں کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم سے کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ یہ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، 13 مرتبہ پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں. اس طرح ہمارا رکوع بھی لمبا ہو سکتا ہے، سجدے میں جا کر کے سجدے کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یا سجدے میں جا کر کے جو دعائیں حدیث شریف کے اندر آئی ہیں یا قرآن شریف کے اندر آئی ہیں وہ مانگیں نفل نماز میں، یہ بھی درست ہے. دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے ہم 2 رکعتیں بھی طویل پڑھ سکتے ہیں اور کوئی مشکل کام نہیں. اور مقصود اصلی نفلی عبادت کی گنتی نہیں ہے، اللہ تعالی کی رضا مقصود ہے. اس لیے آرام سے، سکون سے، خوب اچھی طرح سے بنا بنا کر سنت کے مطابق نوافل ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور وہ جو نفلیں پڑھیں جس طرح عام نفلیں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں، بس اس کو ذرا سا طویل کر لیں. مغرب کے بعد سے یہ مبارک رات شروع ہو جائے گی، سورج ڈوبتے اس کی برکتیں شروع ہو جائیں گی، صبح صادق تک رہیں گی. اس لیے کوشش کریں کہ مغرب اور عشاء فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا ہو. خواتین اپنے گھروں کے اندر اپنے وقت پر ادا کریں، وقت مستحب میں ادا کریں، اور مرد حضرات مغرب سے عشاء تک مسجد میں نفلی اعتکاف کرنا چاہیں کر لیں، نفلی اعتکاف بھی عبادت ہے. اور پھر مغرب سے عشاء تک ابوابین پڑھتے رہیں. ابوابین کی جس طرح 6 رکعتیں ثابت ہیں، 20 رکعتیں بھی ثابت ہیں، تو کبھی کبھی 20 رکعت پر بھی تو عمل ہونا چاہیے. وہ اس مبارک رات میں زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغرب سے عشاء تک 20 رکعت ابوابین کی پڑھ لیں، چاہے 2-2 رکعت ایک سلام سے پڑھیں یہ بہتر ہے، اور چاہے 4-4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں یہ بھی بلا کراہت جائز. اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ اس رات کے اعمال میں سے ایک عمل دعا بھی ہے، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا. تو دعا بھی درمیان میں کرتے رہیں، توبہ بھی درمیان میں کرتے رہیں، استغفار بھی درمیان میں کرتے رہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے رہیں، کیونکہ یہ مانگنے کی بھی رات ہے. اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور بندوں کی دیگر ضروریات کے عطا کرنے کا اعلان ہوتا ہے. پھر عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد 2 سنتوں کے بعد قیام اللیل پڑھ لیں. کم سے کم قیام اللیل کی 4 رکعت نفل ہوتی ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی ہمت ہو، جتنی طبیعت کے اندر خواہش اور طلب ہو. اور کیا اچھا ہو کہ صلوات تسبیح پڑھ لیں، صلوات تسبیح بھی ایک بڑی پیاری نماز ہے اور بڑی مبارک نماز ہے، یعنی گناہوں سے پاک کرنے والی نماز ہے، یعنی بخشو نماز ہے. ہاں، اسے بخشو نماز کہنا چاہیے کہ جو پڑھے وہ بخشا جائے، کیونکہ 10 قسم کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، جان کر کیے ہوئے گناہ بھی، بھول کر کیے ہوئے گناہ بھی، الانیہ کیے ہوئے گناہ بھی، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی، اگلے گناہ بھی، پچھلے گناہ بھی، نئے بھی، پرانے بھی، سارے گناہ ہیں اس میں، مگر ہیں سارے صغیرہ. اس میں جو کبیرہ کہا جاتا ہے اس سے مراد بھی صغیرہ گناہ ہے، یعنی صغیرہ گناہوں میں جو بڑا ہے وہ مراد ہے. اور جو گناہ کبیرہ ہیں واقعتاً ان کی معافی بھی بالکل آسان ہے کہ توبہ کر لو اور دل سے تین مرتبہ اللہم اغفر لی کہہ لو، وہ بھی معاف ہو جائیں گے. صلاۃ تسبیح ہو جائے، صلاۃ توبہ ہو جائے، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، صلاۃ الشکر پڑھ لیں. اب یہ ساری نمازیں ایسی ہیں جو کہ بڑی مبارک نمازیں ہیں، رات بھی مبارک، نمازیں بھی مبارک. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دیں گے ساری نمازیں ہماری ہو جائیں. پھر وتر پڑھ کر اور وتر کے بعد کے نوافل پڑھ کے پھر گھر چلے جائیں. عشاء کے بعد مسجد میں جمع نہیں ہونا چاہیے عبادت کرنے کے لیے، یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے اور یہ رواج صحیح نہیں ہے. فرض نماز تو مسجد میں جمع ہو کر ادا کرنے کا حکم ہے، اس لیے پانچوں نمازیں باجماعت مسجد کے اندر ہوتی ہیں، لیکن نفل عبادت میں بہتر یہ ہے کہ چھپ کر ادا کی جائے، گھر میں ادا کی جائے. تو مسجد کے اندر بھی اگرچہ نفل عبادت کرنا جائز ہے لیکن گھروں میں بہتر ہے. اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور گھروں میں جا کر کے جو عشاء کے بعد کا وقت ہے، جب تک طبیعت میں بشاشت باقی رہے، ہمت باقی رہے، شوق ذوق باقی رہے، گھر کے اندر عبادت کریں. گھر میں بھی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، نوافل پڑھیں اور ذکر کریں. ذکر بھی آپ کے سامنے کتنی مرتبہ کتنی قسم کا آ چکا ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، الحمد للہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، کتنی ساری قسمیں. بس آپ بھی بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے بیٹھ جائیں اور سب کو تسبیح دے دیں، بس سب بیٹھ کے تسبیحات پڑھتے رہیں. میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا کہ وہ ان مبارک راتوں میں گھر کے اندر سب بچوں کو جمع کر لیتے اور پھر کہتے ہوئے جو ایک تصویر پڑے گا اس کو ایک آنا ملے گا. اس زمانے میں ایک آنا بھی پانچ روپے کے برابر تھا. ہم سب بہن بھائی بڑے شوق و ذوق سے پڑھتے رہتے تھے اور سب گنتے رہتے تھے کہ اب کتنے آنے ہو گئے. تو ادھر آنے ملے، ادھر تصویر بھی ہو گئی، تو دنیا کا نفع بھی ملا اور انشاءاللہ آخرت کا نفع بھی کھڑا ہو گیا. بچے تو شوقین ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی سی چیز آپ انعام کی ان کے لیے مقرر کر دو، پھر وہ آپ سے بھی زیادہ پڑھ لیں گے. اس طرح سے بہرحال گھر والوں کو بھی عبادت میں لگانا چاہیے. زور زبردستی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نفل عبادت ہے. شوق دلا کر کے، ذوق دلا کر کے، اہمیت بتا کر کے ان کو بھی عبادت میں لگانا چاہیے، خود بھی لگیں وہ بھی لگیں. اسی طرح تلاوت بھی اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں. صدقہ، خیرات، اچھی باتوں کی تلقین، بری باتوں سے بچنے کی تاکید، یہ سارے کار ہے خیر ہیں. جس کو جس وقت جو نیک کام کرنے کا موقع ملے بس کر لے. یہ رات نیک اعمال کرنے کی ہے، نیکیاں کمانے کی ہے. یہ اسی طرح جب تک طبیعت میں بشاشت رہے، نیند غالب نہ آئے، عبادت میں لگے رہیں، جب نیند آنے لگے تو سو جائیں. نیت کر کے، تیاری کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ تہجد میں اٹھیں گے. چار بجے بھی اٹھ جائیں تو بہت، ساڑھے تین بجے چار بجے اٹھ جائیں اور پھر اٹھ کر کے پھر تہجد پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، تو خاص طور سے دعا میں مشغول ہو جائیں. ایک روایت میں ہے کہ ساری رات اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ ہم توبہ قبول کر لیں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ اس کو روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہے کہ اس کو صحت دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہے کہ اس کو عافیت دے دیں. اس طرح کے اعلانات ساری رات ہوتے ہیں، مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک. اس لیے جب یہ اعلان ہو رہا ہے اور سرکاری اعلان ہو رہا ہے اور پھر احکم الحاکمین کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس لیے خوب مانگنا بھی چاہیے. دنیا کی آفیت بھی مانگیں, آخرت کی آفیت بھی مانگیں. ساری رات ہر آدمی کے اپنے اپنے دنیا اور آخرت کی حاجتیں ہیں, وہ مانگے, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, تکلیفیں ہیں, ان کے دور ہونے کی دعائیں کریں. بچوں بچوں کے رشتوں کی تلاش اور جستجو ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. غرض کہ دنیا کی بھی تمام جائز مرادیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور آخرت کی بھی تمام نیک حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور جو کچھ سمجھ میں آئے مانگتے رہیں, اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دو چار حدیث ہیں, دو چار دعائیں میں پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں, دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائیں, یاد ہو جائیں. یہ دعائیں شب برات میں ہی مانگنے کی, ویسے بھی مانگنے کی, رمضان شریف میں بطور خاص مانگنے کی, افطار کے وقت بھی مانگنے کی, سحری کے وقت بھی مانگنے کی, اور دیگر اوقات میں ہی مانگنے کی. تو ایک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یہ دعا آدم کہلاتی ہے, بڑی جامع دعا ہے, یہ مغفرت کی بخشش کی دعا ہے اس کے اندر, اس لیے دل و جان سے اس کو مانگنا چاہیے. دوسرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, یہ بڑی جامع دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اس دعا کو بطور خاص مانگنا چاہیے. اور حدیث شریف میں بھی بہت سی دعائیں, لیکن دو دعائیں بہت زیادہ جامع ہیں, ان میں سے ایک دعا ہے اور اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما, اور جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ان سب سے مجھ کو بھی پناہ عطا فرما. اب یہ ایسی جامع دعا خود حضور کی بتائی ہوئی جس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئی, اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں بھی آ گئیں, اور دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں پریشانیوں اور شروع و فتن سے پناہ بھی آ گئی. یہ دعا بھی بڑی جامع ہے. اور ایک دعا حدیث میں عافیت کی دعا آئی ہے, ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. عافیت کا لفظ تو چھوٹا سا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں سب عافیت میں آ گئیں, جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں سب نکل گئیں. تو جس کو عافیت مل گئی دنیا کی اور آخرت کی ساری بیماریوں سے, ساری پریشانیوں سے, ساری تکلیفوں سے, سارے حادثات سے, سارے سانحات سے, واقعات سے, آفات و بلیات سے, ہموم و غموم سے بچ گیا. اور جتنی بھلائیاں ہم سوچ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر لفظ عافیت میں سب کچھ آ گیا. یہ دعا ایسی آسان ہے کہ ہمارے سب کی دل کی آواز ہے اور مانگنے نہایت آسان ہے. خوب عافیت مانگیں, خوب اگر کوئی آدمی بس عافیت ہی مانگتا رہے, اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے رشتے داروں کے لیے بھی, ہر ہر مسلمان مرد عورت کے لیے, تو بس اس نے اعلیٰ درجے کی دعا مانگ لی کہ اس سے بڑھ کر دعا نہیں ہو سکتی. ایسی جامع دعا ہے, یہ نہایت مختصر, نہایت جامع, نہایت آسان. اس لیے یہ دعا ابھی ساری رات مانگتے ہیں وقفے وقفے سے. اور کوئی اگر سب تفصیل سے دعا مانگنا چاہتا ہے تو پھر بنیاد مقبول سے بہتر کون سی دعا کتاب ہوگی؟ کہ بنیاد مقبول میں قرآن شریف کی دعائیں جمائیں اور حضور کی بڑی جامع جامع دعائیں اس کے اندر حضرت تھانی رحمتہ اللہ نے جمع فرمائی ہیں, وہ عربی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, وہ مانگ لیں. اور اگر اس کا مانگنا مشکل ہے تو اس کا خلاصہ دعا والحانہ کی شکل میں, اس کا نام ہے, کتاب کا نام ہے دعا والحانہ. اس میں مناد مقبول کی جو چیدہ چیدہ اور خاص خاص دعائیں وہ اس کے اندر لکھ دی گئی ہیں اردو میں. تو یہ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں, مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیں, کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیں, گھر میں جا کر کے پڑھ لیں. آپ مانگتے جاؤ, بچے آمین کہتے جائیں, تو بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کی آمین سے ہمارا بھی کام چل جائے, ہماری بھی دعا قبول ہو جائے. اس طرح سے مانگتے رہیں یا الگ الگ مانگ لیں, لیکن بہرحال یہ رات مانگنے کی بھی ہے. مگر پھر رہ کر صبح 7 بجے تک بس مانگنے میں لگے رہیں, بس دنیا کی بھی خیر مانگے, آخرت کی بھی خیر مانگے, دنیا کی بھی آفیت مانگے, آخرت کی آفیت بھی مانگے, صحت بھی مانگے, سلامتی بھی مانگے, بس مانگتے ہی رہیں. اس طرح تحجد میں بطور خاص دعا مانگے, اور پھر سحری کھا کر کے ایک دن کا روزہ رکھ لیں. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو تم اس رات میں کھڑے رہو، یعنی نماز میں کھڑے رہو، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، اور اس میں جہاں تک ہو سکے لمبا قیام لمبا رکوع کرو، یہ ہے قیام اللیل، رات میں قیام کرو، اور جب اس رات کو گزار کر کے اگلے دن کا روزہ رکھو، تو روزہ بھی ثابت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، روزہ ایک ہی ہے اس رات 15 شعبان کا، بس ایک ہی روزہ ہے، بس ایک دن کا روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھنے میں کوشش کرو کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ سر سے پیر تک کا روزہ ہو، کیونکہ ایسے روزے رمضان شریف میں چاہیے، وہی زیادہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول اور باعث اجر و ثواب ہے. خالی پیٹ کا روزے سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مغفرت و بخشش حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں، کان بھی گناہ کر رہے ہیں، زبان بھی گناہ کر رہی ہے، دل بھی گناہ میں مبتلا ہے، تو ایسا روزہ جو ہے وہ ناقص روزہ ہے، ناقص روزہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کامل روزہ رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے. کامل یہی ہے کہ سر سے پیر تک کا روزہ ہو، ایک روزہ ہو لیکن اس میں آنکھوں کا بھی روزہ ہو تمام گناہوں سے بچے، کان کا بھی روزہ ہو کہ کان میں گناہوں کو سننے سے بچے، منہ کا بھی روزہ ہو کہ زبان بھی گناہوں سے بچے، اس طرح تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہو کہ تمام اعضاء سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان سب سے آدمی بچے. تو جو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا روزہ رکھے گا تو اس کو رمضان شریف میں بھی ایسے روزوں کی انشاءاللہ توفیق ہوگی. بس یہ شب برات اور شب برات گزار کر روزہ رکھنا یہ رمضان شریف کی بسم اللہ ہے. جس نے اس رات کی قدر کر لی اور صحیح روزہ رکھ لیا انشاءاللہ اس کا رمضان بھی ایسا ہی ہوگا. اور اس رات کے آنے سے پہلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، یہ بھی اس رات کی قدردانی میں داخل ہے، اور خاص طور سے ان گناہوں سے جن کی وجہ سے اس رات میں بخشش نہیں ہوتی اور مغفرت نہیں ہوتی، اور ان میں سے آدمی تو بہت ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی لیکن 7 ان میں سے خاص ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں سارے مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور دوسری روایت میں 5 آدمیوں کا مزید ذکر ہے کہ سوائے 5 آدمیوں کے باقی سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. 7 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، لہذا اس رات کے آنے سے پہلے اگر کوئی ان 7 گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو توبہ کر لے تاکہ اس کی بھی اس رات میں بخشش ہو جائے. اس میں سے ایک تو کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہے. جس مسلمان مرد عورت کے دل میں کسی دوسرے مسلمان مرد عورت سے کینہ ہوگا، بغض ہوگا، نفرت ہوگی، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں کسی مسلمان سے کینہ ہے تو اپنے دل سے کینے کو نکال دے. کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اب یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بخشش سے آدمی اس رات میں بخشش سے محروم ہو جائے گا آدمی. اور کینے سے بچنے کی ایک اور فضیلت دوسری حدیث میں جس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو صبح شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی سے کینہ نہ ہو. اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہ ہو. اس کے بعد جن صحابی سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی طریقہ ہے کہ میں صبح شام اس حالت میں گزارتا ہوں کہ کسی مسلمان سے میرے دل میں بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ ہے جو کینے سے بچنے کی یہ فضیلت. تو بھائی لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے، لیکن جیسے لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے کینہ بھی ختم ہو سکتا. اگر کسی مسلمان سے ہمارے دل میں ہے کینہ ہے تو دل سے نکال دو، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، اور اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لو، بس یہ کینہ ختم ہو گیا. اب رہا اس کے ساتھ تعلق، تو کم سے کم ایک مسلمان سے جو تعلق ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ اس سے ہونا چاہیے، اس کو بحال کر لینا چاہیے کہ جب ملے تو سلام کرو، جب وہ سلام کرے تو جواب دے دو، اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کو یا الحمد اللہ کہہ کے جواب دو. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کر لو، اگر وہ دعوت کرے دعوت قبول کر لو. یہ مسلمانوں پر عام حقوق ہیں. اس درجے میں تعلق اس سے بحال کر لینا چاہیے. پہلے کی طرح گہرا تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے. کینہ دل سے نکالنے کے لیے، بغض اپنے دل سے دور کرنے کے لیے پہلے کی طرح پکی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کی طرح دوستی کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے کی طرح گہرا تعلق قائم کرنا لازم نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ دل صاف کر لو، اور ایک مسلمان سے جس طرح تعلق ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق اس طرح اس سے تعلق بحال کر لو، بس اتنا کرنا کافی. دوسرا، اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے شرک سے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بس ایک شرک وہ ہے جو کہ خفی ہے اور پوشیدہ ہے، وہ ہے ریاکاری اور دکھاوا، نام و نمود اور نمائش. بعض مسلمان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے، نام و نمود سے بچنا چاہیے. کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ کرے، ریاکاری کی نیت سے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسرے حدیث میں پانچ آدمیوں کا ذکر، جن میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. والدین کا اللہ اس کے رسول کے یہاں بہت بڑا حق ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد اولاد کے حق میں سب سے بڑا حق ان کے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کا احترام، ان کا ادب، ان کی خدمت، جائز امور میں ان کی اطاعت اور ان کو راضی رکھنا، ان سے دعائیں لینا، یہ ہر مسلمان اولاد پر فرض ہے. اور ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، جائز امور میں ان کی نافرمانی کرنا اور ان کی اللہ بچائے بے ادبی اور بے اکرامی کرنا، کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچانا حرام اور ناجائز. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اس طرح نافرمانی کرنے والی اولاد کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے جہاں تک ہو سکے اس گناہ سے بچنا چاہیے. اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے، ناراض کیا ہوا ہے، تو بھئی ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے. اور اگر وہ ناراضی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے خوب اصال و ثواب کرے، خوب دعائیں مغفرت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اصال و ثواب کی وجہ سے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کی وجہ سے ان کی ناراضگی دور کر دیں گے. اور اس طرح یہ نافرمان اولاد قیامت میں فرما بردار اولادوں میں اٹھائی جائیں گی. اس لیے زندہ ہوں تو ان سے معافی مانگ لیں، وفات پا گئے ہوں تو ان کو اصال و ثواب کا اہتمام کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے. اور تیسرے، وہ مسلمان مرد جو اپنی شلوار تخنے سے نیچے رکھتا ہے، اس کے بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. یہ گناہ بہت ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. یہ تو گناہ ایسا ہے کہ 95% مسلمان اس گناہ میں مبتلا. کیونکہ مسلمانوں کا لباس بھی اب مسلمانوں جیسا نہ رہا. انگریزوں کا لباس مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ شائع ہو گیا ہے, بہت زیادہ پھیل گیا, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. جو مسلمان مرد شرعی لباس پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تو برائے نام ہے, ہاتھوں میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو غیر اسلامی لباس پہنے ہوئے, اس کے اندر شلوار کا چھپانا, شلوار کا پینٹ پتلون کا تخنوں سے ہونا, نیچے ہونا لازمی تھا. چاہے تخنے سے نیچے پینٹ ہو یا پتلون ہو یا شلوار ہو یا پاجامہ ہو یا تہمت ہو یا لنگی ہو یا چوگا ہو یا کرتا ہو, کوئی سے بھی کپڑا ہو جو اوپر سے پہنا گیا ہو, وہ تخنے سے نیچے رکھنا گناہ ہے. اور ایسا گناہ ہے کہ شب برات میں ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوگی, اتنا بڑا گناہ. اس لیے اس گناہ سے بہرحال بچنا چاہیے. بعض مسلمان مرد یہ سمجھتے ہیں کہ تخنے کھولنے کا حکم نماز کے اندر ہے, نماز کے باہر نہیں ہے, بالکل غلط ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. نماز کے اندر تو ایسا گناہ ہے کہ نماز اسے قبول نہیں ہوتی, اس لیے نماز کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ مرد اپنے شلوار وغیرہ تخنے سے اوپر رکھے, نہیں کرے گا تو نماز اسے قبول نہیں ہوگی, فرض چاہے ادا ہو جائے. نماز کے باہر بھی جائز نہیں, نماز کے باہر بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے, تو اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور نمبر چار, وہ مسلمان جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے, قطع تعلق کرنا, قطع رحمی کرنا, یہ بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے. رنجش ہیں, لڑائی جھگڑے تو ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لو اور ہمیشہ کے لیے ملنا جلنا بولنا چالنا ختم کر دو, اس کی ممانعت ہے. جو لڑائی جھگڑا ہو گیا اس کو صلح صفائی کر لو, معافی تلافی کر لو اور معاملہ صاف کر کے تعلق بحال کر لینا چاہیے. تین دن سے زیادہ قطع تعلق کسی مسلمان سے جائز نہیں ہے. تین دن کے بعد اگر قطع تعلق جاری رہے گی تو دونوں گنہگار ہوں گے, اور جو پہل کرے گا وہ بازی لے جائے گا. اس لیے قطع رحمی کرنے والا بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے, اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو تو اسے بھی چاہیے کہ مبارک رات سے پہلے معافی تلافی کر کے, صلح صفائی کر کے معاملہ صاف کر لے اور قطع تعلق ختم کر لے. اور پانچواں, وہ آدمی جو اللہ بجائے شراب پینے کا عادی ہو, یہ پانچ آدمی ہیں, اور بھی افراد ہیں لیکن یہ خاص طور سے. اور ایک حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے گھر میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا, تو میں سمجھی شاید اپنی کسی اور اہلیہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے, تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. تلاش کرتے کرتے میں مدینہ منورہ قبرستان میں, جس کا نام جنت البقیع, وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں حضور موجود ہیں, اور وہاں آپ قبرستان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب آپ نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ اے عائشہ, تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی اور اہلیہ کے یہاں چلا گیا ہوں گا؟ کہا حضور مجھے کچھ ایسے خیال ہوتا شاید آپ تشریف لے گئے ہوں. تو میں نہیں, یہ مبارک رات ہے, شعبان کی 15ویں شب ہے, اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں, اور جس نے قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں. تو میں یہاں آیا ہوں ان کے لیے دعا کرنے کے واسطے, یہ دعا مانگنے کی رات. اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ لا تعداد لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں, بخشش فرماتے ہیں. اس لیے اس رات میں مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے, مغفرت بخشش کی دعا بھی کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی, اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے اہل و عیال کے لیے بھی, سارے مسلمانوں کے لیے خوب گر گرا کے دعائیں کرنی چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور قبرستان بھی تشریف لے گئے، لیکن ایک دو مرتبہ ثابت ہے آپ سے قبرستان جائیں، ہر سال ہر شب برات میں آپ سے قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہر شب برات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے، وہ بھی جب آسانی ہو سہولت ہو، قبرستان بھی بہت زیادہ دور نہ ہو اور وہاں پر بھی منکرات اور مفاسد اور گناہوں کا علانیہ ارتکاب نہ ہو، جیسے بعض قبرستانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں جا کر آخرت تو کیا یاد آئے گی اور دنیا میں دل الجھ جائے گا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے جو سراسر گناہ ہے، ایسی جگہ اس پہ جانے سے بچنا چاہیے، ایسے قبرستان میں جائے جہاں پر میلہ ٹھیلا نہ ہو، سادگی ہو، وہاں جا کر کے قبرستان جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، اپنی آخرت کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، ان کے لیے کچھ پڑھ کر بخش دے، کم سے کم تین دفعہ قل ہو اللہ، بہتر یہ کہ 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا دے، یا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے، سورہ ملک پڑھ لے، سورہ یاسین پڑھ لے، یا تسبیحات پڑھ لے اور سب قبرستان والوں کو اس کو ثواب پہنچا دے اور پھر اپنے گھر آ جائے۔ اور اس رات میں وہ جتنی مبارک راتیں ہیں اور جو خاص خاص موقع ہوتے ہیں، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو پٹری سے اتارے، رائے سنت سے ہٹائے، گمراہی میں مبتلا کرے، یہ ہمیشہ سے اس کا کام چلا آ رہا ہے، اس لیے ایسے مبارک راتوں میں بھی لوگوں کو قسم قسم کے گناہوں کے اندر وہ مبتلا کر دیتا ہے اور برسا برس سے لوگ اس کے اندر مبتلا چلے آ رہے ہیں، آج کل بھی مبتلا ہیں اللہ بچائے، ان میں سے ایک آتش بازی کا گناہ ہے، ابھی ہر سال لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور بات پٹاخے تو ایسے جیسے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، دھما کا جیسے کہ کسی نے بم مار دیا، اور پھر لوگ بچے ڈر جاتے ہیں، بڑے ڈر جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے چپکے سے کسی پیچھے جا کر کے پھوڑے تاکہ وہ اچھل جائے خوف کے مارے، یہ کوئی مذاق ہے، یہ تو ڈرانا ہو گیا دوسرے کو، مسلمان کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو بچے ڈر جائیں، گھر والے ڈر جائیں، عورتیں ڈر جائیں، محلے والوں کی نیند حرام ہو جائے، یہ ایک تو خود آتش بازی نہ جائے، پھر اس کے ساتھ یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے گناہ الگ، مسلمان کو ادنا تکلیف پہنچانا بھی ناجائز ہے، چجائے کہ اتنی بڑی تکلیف پہنچانا، اب گلی گلی آپ کو ساری رات پٹاخے آپ کو پٹاخوں کی آواز آتی رہے گی، صبح صادق تھے ساری رات پٹاخے گلی گلی بچے چھوڑتے چلے جاتے، ماں باپ بھی اس میں گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے پیسے دیتے ہیں، اگر ماں باپ پیسے نہ دیں تو بچے کہاں سے لائیں، لہٰذا وہ ماں باپ بھی پیسے دے دیتے ہیں اور بچے پھر یہ ساری رات، بلکہ یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اس طرح لاکھوں روپے کا اسراف ہوتا ہے، اس کے اندر اسراف الگ گناہ ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا الگ گناہ ہے، آتش بازی الگ گناہ ہے، کیونکہ اس میں مجوسیوں کی اور ہندوؤں کی نقالی ہے، جو سراسر گناہ، اور اسی طرح ایک گناہ ہے چراغاں کرنے کا، اب آج کل چراغاں تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن چراغوں سے مراد ہے کمکمے لگانا، بعض لوگ اپنی مسجدوں کو بھی سجاتے ہیں، بعض گھروں کو بھی سجاتے ہیں اور زائد لائٹیں وہاں پہ لگائی جاتی ہیں، اب یہ گناہ ایسا ہے کہ برسا برس سے چلا آ رہا ہے اور ہر سال ہوتا ہے، اور اس میں بھی اسراف ہے، بجلی کا تو قحط پڑا ہوا ہے، 8-8 گھنٹے گھروں میں لائٹ نہیں آ رہی ہے اور جناب وہ اس رات کے اندر ہزاروں کمکمے اور ہزاروں بلب جلائے جاتے ہیں، اور بعض جگہ بجلی بھی چوری کی استعمال ہوتی، تو بجلی کی چوری بھی تو گناہ ہے، وہ الگ گناہ، اسراف الگ گناہ، اور اسراف کے ساتھ ساتھ اس میں ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی نقل ہے، یہ ایک الگ مستقل گناہ، اب اندازہ کرو شیطان نے کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کیا ہوا، لیکن علماء بیچارے کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں، لیکن کرنے والے کرتے ہی رہتے ہیں، اور ایک اور گناہ ہے وہ حلوہ. شیطان نے عبادت سے ہٹائے کھانے میں لگا دیا. لہذا وہ جہاں شب برات آئی اور جناب سوجی کا حلوہ بننا شروع ہوا, کہیں سوجی اور کہیں دال کا, ہاں چنے کی دال کا حلوہ بنتا ہے, ہاں خشک بھی بنتا ہے, تر بھی بنتا ہے, پتلے بھی بنتا ہے, گاڑا بھی بنتا ہے, لیکن ساری رات حلوہ حلوہ بنتا رہے, گھر گھر حلوہ بنایا جائے گا. اس طرح سے ساری رات جو ہے بجائے عبادت میں لگنے کے حلوہ پکانے میں, حلوہ کھلانے میں, حلوہ کھانے میں, حلوہ بانٹنے میں گزر جاتی. دیکھو کیسا راستہ مارا ہے شیطان نے. پھر رات تھی عبادت میں لگنے کی, اس نے کھانے میں لگا دیا. اب چاہے عشاء کے فرض پڑے نہ پڑے, فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے, اور حلوہ ضرور بنے. اب دیکھو کس طرح شیطان نے بہکایا, اس طرح سے کھانے پینے میں لگا دیا اس نے. تو بھائی اس سے ہی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور مغفرتوں سے مالا مال فرمائے, اور فضائل سے مالا مال فرمائے, اور رمضان شریف بھی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اہل عیال, ہمارے بہن بھائی, ہمارے ان کے اہل عیال, ہمارے سارے اساتذہ, سارے اکابر, سارے مشاہد, سارے احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات اور ان گھر والوں کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما, شب برات اور ماہ رمضان بعافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو شب برات اور رمضان شریف کو دل و جان سے قدردانی کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرما, اس کے لیے تیاری کرنے کی خوب توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جمع ہونے قبول فرما, اس سننے سنانے کو بھی نافع اور مفید فرما. یا اللہ نافع اور مفید فرما. یا اللہ جو کام کرنے کے ہیں انہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما, جو کام نہ کرنے کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے کام کرنے کے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو گناہ اس رات میں مغفرت کے اندر رکاوٹ ہے ان سب سے ہم کو سچی توبہ نصیب فرما. ان سب سے ہم کو سچی توبہ نصیب فرما. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ یہ ہمارے سال کا اختتام ہے, رمضان شریف میں سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. یا اللہ پورے سال جتنی مرتبہ جب بھی حاضری ہوئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. یا اللہ جو کچھ سنایا گیا اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ اس سب کو ہم سب کے لیے نافع و مفید فرما. یا اللہ ہم سب کی اور تمام علماء حق و مدارس دینیہ کی اور مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس وقت پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے, نازک حالات سے گزر رہا ہے. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے ملک پر رحم فرما, ہمارے ملک کی مکمل حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ اس ملک میں حکومت عادلہ قائم فرما، اسلام کا بول بالا فرما. جن لوگوں نے یا اللہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، علماء حق کو مٹانے کی، مساجد کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، مدارس کو مٹانے کی کوشش کی، یا اللہ آپ ان کو مٹا دیجیے، یا اللہ آپ ان کو اپنی قدرت سے مٹا دیجیے، ان کے عزائم میں ان کو ناکام فرما، ان کے منصوبوں پہ پانی پھیر دے، یا اللہ ان کی طاقت کو پارا پارا فرما، انہیں قوت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، شہید و نصارہ کو یا اللہ تباہ فرما دے، یا اللہ ان کو برباد فرما، ان کو ہلاک فرما. اصل دشمن اسلام کے مسلمانوں کے یہود و نصارہ ہیں، یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے، اور ان لوگوں کو جو ان کے ہم نوا ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہم کو پناہ عطا فرما، ان کے شر سے ہم کو پناہ عطا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے کرم اور اپنے فضل سے یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں جہاد ہو رہا ہے اور مجاہدین یا اللہ آپ کے راستے میں جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما، ان کے مقابلے میں تمام کفار و مشرکین کو تحس نحس فرما، تباہ و برباد فرما، ان پر اپنے ہم کو ہلاک فرما، ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام مسلمانوں کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، یا اللہ تمام نیک حاجتیں پوری فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں یا اللہ مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما. جو جو مسلمان ناحق جیلوں کے اندر بنے، اے اللہ باعزت ان کو جلد رہائی عطا فرما، باعزت ان کو جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ جو بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی، ہم سب کو وہ سب عطا فرما، ہم سب کو وہ سب عطا فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگے ان سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا
رب. لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف. خالق
جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com.